الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دعوت اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج بھی ملے گا، آپ سلسلے میں شامل رہیں انشاءاللہ عزوجل۔ آپ کے ایس ایم ایس، آپ کی کالز، ویڈیو کالز وغیرہ بھی شامل سلسلہ کی جائیں گی۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مفتی صاحب سے اولاً پہلے یہ پوچھتے ہیں، ابتدائی یہ ارشاد فرمائیں کہ مثال کے طور پہ بڑا جانور ہے یا چھوٹا جانور ہے، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے اوپر سواری، مطلب بچے کو ایسی بٹھا دیا، کچھ دیر تک بچہ اس پر چل رہا ہے یعنی بیٹھا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قربانی کے جو جانور ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے ان کو شمار کیا گیا ہے، تو یہ قابل تعظیم، لائق تعظیم ہیں، ان سے کسی بھی قسم کی خدمت نہیں لی جائے گی۔
صحیح،
یہ گویا ایک طرح کے جس طرح مہمانوں سے کوئی خدمت نہیں لیتے، مہمانوں کو ہم برتن نہیں دھونے دیں گے جیسے گھر کی خواتین، یا ان سے کوئی سبزی نہیں کٹوائیں گی، وہ مہمان کے تعظیم کے پیش نظر۔ تو یہ جانور بھی جو راہ خدا میں قربان ہونے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کے قابل تعظیم مطلب چیزیں ہیں،
ٹھیک ہے،
اشیاء ہیں، تو ان کو خدمت میں استعمال کرنا، ان سے خدمت لینا، اب وہ چاہے سواری کی صورت میں ہو یا مال برداری کی صورت میں ہو،
ٹھیک ہے،
اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بچوں کو بھی ان پہ سوار نہ کیا جائے،
صحیح،
قربانی کے جانور پہ سوار ہونا منع ہے۔ اب چاہے بچہ تفریح کے طور پہ ہی،
ٹھیک ہے،
کسی گائے پہ یا بیل پر یا اسی طرح بکرے بکری پہ بٹھا دیا جائے،
یا اونٹ کی سواری میں تو مزہ بھی آتا ہے،
پہ بٹھا دیا جائے تو اونٹ کی قربانی سے پہلے اونٹ پہ بیٹھ کے کوئی سواری کر رہا ہو،
صحیح،
تو اس کی ممانعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
مدی چر کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل مزید ہم اس پر سوالات لیں گے، اور بھی ہمارے ذہن میں سوال ہیں اس حوالے سے کہ جانوروں سے جو نفع اٹھایا جاتا ہے، اس کی ایک صورت تو یہ بیان ہوئی کہ اس پہ سواری کی جائے، اور بھی صورتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم لیتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔
میں محمد اقبال اتاری ہند کے شہر ہلدوانی نینی تال سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بعض لوگ یہ نماز جو پڑھتے ہیں خاص کر کے سنت موقعہ یا غیر موقعہ، یہ نیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی، تو اس میں تھوڑا یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ یہ اس طرح سے کہنا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا تلفظ بھی آپ ارشاد فرما دیجیے گا جو سنت کا انہوں نے کہا۔
دیکھیں، اس میں عام طور پہ پوچھے جانے والے دارالافتاء میں بھی سوالات میں ایک سوال یہ بھی شامل رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، فون پہ بھی پوچھتے ہیں، کتابوں میں بھی، فتاوا میں علماء اہل سنت کے یہ اس طرح کا سوال ملتا ہے،
ٹھیک،
کہ لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ اب سنت نماز ہو، ظہر سے پہلے کی چار سنتیں ہو گئیں، دو رکعت بعد کی ہو گئیں، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے کی چار سنتیں، اور عشاء کے بعد، مغرب کے بعد کی دو دو سنتیں، تو ان کی ادائیگی میں کیا نیت کریں؟ اب جیسے یہ کہنا کہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کی چار رکعت سنت کی کوئی نیت کرے، تو یہ کہ نیت کرتا ہوں چار رکعت سنت قبلیہ ظہر سنت رسول اللہ کی، یا سنت واسطے رسول اللہ کے، تو اصل میں یہاں پہ تھوڑا عوام جو نا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے۔
سنت رسول اللہ کی اس کا معنی یہ ہے کہ میں جو چار رکعت سنت ظہر سے پہلے پڑھ رہا ہوں جس کو سنت قبلیہ کہتے ہیں، تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کار میں سے اور آپ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ ظہر کے چار رکعت فرض ادا کرنے سے پہلے چار رکعت سنت بھی پڑھا کرتے تھے۔
صحیح،
تو سنت رسول اللہ کی یعنی حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ظہر کے چار فرض پڑھنے سے پہلے چار رکعت سنتیں پڑھا کرتے، چار رکعت پڑھا کرتے تھے، اس کو ہم سنت کہا کرتے ہیں، فرض کے علاوہ ہے۔ تو اب یہ نیت میں بعض لوگوں نے اس کو کہ سنت رسول اللہ کی، وہ یہ سمجھے کہ سنت رسول اللہ کے لیے،
صحیح،
تو نماز چاہے نفل ہو، فرض ہو یا واجب ہو، یہ تمام کی تمام نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں،
صحیح،
بطور عبادت یہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جائیں گی،
ٹھیک ہے۔
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی،
بے شک
قربانیاں اللہ ہی کے لیے کی جائیں گی۔ لیکن اب یہ جو چار رکعت سنت جو کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سنت حضور کے لیے پڑھی جاتی ہے،
صحیح ہے،
حضور کی عبادت کی جاتی ہے، تو ایسا نہیں
ہے۔
سنت رسول اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ چار رکعت پڑھنا ظہر کے فرضوں سے پہلے یا ظہر کے فرضوں کے بعد دو رکعت سنت پڑھنا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کار میں سے ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے۔ تو یوں سنت رسول اللہ کی ہے، تو نیت کرنے میں یہ الفاظ شامل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔
کیا نیت کریں اگر
اتنا بھی کافی ہے کہ میں چار رکعت سنت قبلیہ پڑھ رہا ہوں،
ٹھیک ہے،
واضح ہے کہ آپ ظہر سے پہلے ہی فرضوں سے پہلے آپ ایک نماز پڑھنے کی جگہ پہ آ چکے ہیں، اور اس وقت آپ کے ذہن میں اتنا کافی ہے کہ میں چار رکعت سنت قبلیہ پڑھ رہا ہوں،
صحیح،
یا میں چار رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، قبلیہ بھی نہ کہیں،
صحیح،
یہ پتہ ہے کہ آپ ظہر سے فرضوں سے پہلے کی ہی سنت پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی سنت بادیہ پڑھ رہے ہیں، تو بادیہ میں بھی اتنا ہی نیت کافی ہے کہ میں دو رکعت سنت ادا کر رہا ہوں، تو اس میں یہ کہ سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے،
صحیح،
کیونکہ پتہ ہے کہ فرض کے بعد جو دو رکعت پڑھی جا رہی ہے یا فرضوں سے ظہر کے پہلے چار سنت پڑھی جا رہی ہیں، تو یہ کس نے سکھایا؟
ٹھیک ہے،
یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا، تو اسی اعتبار سے اس کو حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا گیا ہے۔
اچھا، سنت موقعہ ہے، موقعہ ہے،
اس میں یہ کہ سنت موقعہ یہ نہیں ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، سنت موقعہ،
ٹھیک،
اتنا پڑھا جائے گا۔
جی، مزید کورس لیں گے۔
بکرا عید پہ نا جب جانور ذبح کرنے لگتے ہیں، اس میں یہ کہ اس میں خیال نہیں رکھا جاتا، جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے وہ کچھ پڑھ بھی نہیں رہا ہوتا، اور جانور کا منہ جس طرف آتا ہے لٹا کے نا تو ذبح کرنا شروع ہو جاتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا یہ، تو اس کے بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی معلومات چاہیے، کیا وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟
اسے میں عرض کروں، اکثر سے تو آپ رجوع کر لیں، اکثر ایسا نہیں ہوتا، عقل ہوتا ہوگا ایسا،
تو اس طرح کے مشاہدات جس طرح ہو رہے ہیں، تو چونکہ علم کی کمی ہے،
صحیح بات،
بہت ساری چیزوں میں سنتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، مستحبات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہو تو جانور کا جو چہرہ ہے، جو اس کا سینہ ہے، جس کو ہم کہیں گے دوسرے لفظ میں اس کا رخ، وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے،
اور جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے،
ٹھیک ہے،
بائیں پہلو سے مراد جس طرح ہمارا الٹا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس طرح جانور کو جب لٹایا جائے گا تو بائیں پہلو پہ لٹایا جائے گا، اور اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا،
صحیح۔
اب ہوتا کیا ہے، مشاہدہ جو عام طور پہ ہے کہ جب جانور کو گرایا جاتا ہے زمین پر، اس کے بعد اس کی دم، جیسے میں پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کا ڈائریکشن ہے قبلے کی، کہ ہمارا یہاں قبلہ جانب مغرب ہے،
جی جی،
مشرق کی طرف نہیں ہے، مشرق۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، جانور کو لٹایا جائے گا، لٹاتے ہیں لوگ، اور اس کی دم والا حصہ وہ مشرق کی طرف کر دیتے ہیں،
صحیح،
اور جانور کو لٹانے کے بعد اس کی جو گردن والا حصہ کھینچ کے قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، اس کی ٹانگیں ہمارے یہاں سے شمال کی طرف کر دیتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنا،
صحیح،
ایسا نہیں ہے۔ جانور جب کھڑا ہوتا ہے،
صحیح،
اصل جو پوزیشن ہے، جانور جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ کس طرف ہوتا ہے؟ جہاں پہ اس کی ٹانگوں کا رخ ہے،
صحیح،
جہاں پہ اس کی
ٹانگوں
کا رخ ہے، اس کا سینہ اسی طرف ہے،
صحیح۔
تو اب جانور کا رخ ہم نے قبلے کی طرف کرنا ہے، تو جانور کے جو قدم ہیں،
صحیح،
جانور کے جو قدم ہیں وہ جب قبلے کی طرف ہوں گے،
صحیح،
تو اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو جائے گا،
ٹھیک ہے۔
اب جہاں اس کی گردن جب آپ پھیلائیں گے اور اس کو کھڑی کر کے اس کی کھال کو جب کاٹنے والی پوزیشن بنے گی، تو یوں پاکستان کے حوالے سے جانور کی جب پیٹھ مشرق کی طرف ہوگی،
صحیح،
تو اس کا سینہ کہاں پہ ہوگا؟
قبلے کی طرف
ہوگا،
صحیح۔
اس انداز میں الٹی کروٹ پہ اس کو گرانا ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ جنوب کی طرف ہو،
صحیح،
اس کے پونچھ والا حصہ شمال کی طرف، یا آسان لفظوں میں ہے کہ جانور کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو اور اس کے قدم، اس کا سینہ
قبلے
کی طرف ہو جائے گا، مغرب کی طرف ہو جائے گا. تو یہ پوزیشن ہے جانور کو مسنون اور مستحب طریقے کے مطابق ذبح کرنے کی. اب یہ ہے کہ کوئی پڑھتے نہیں ہیں تو بس اوقات نہیں پڑھنا آتے لوگوں کے پاس، دعائیں عام طور پہ پرچہ قربانی کے وظائف ہو جاتا ہے وہ ملتا نہیں ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا جو رسالہ ہے ابلق گھوڑے سوار،
صحیح،
تو اس کے اندر یہ دعا بھی مذکور ہے.
صحیح.
تو انہوں نے ساحل نے گویا توجہ دلانا چاہیے کہ جب قربانی ہو رہی ہے تو کچھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو جو قربانی کر رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ دعائیں پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے. تو اس دعاؤں کو وہ پڑھے. یہ ابلغ گھوڑے سوار
سارے کم از کم کیا اتنا تو پڑھے.
اب اتنا تو ہے جو ذبح کرنے والا ہے نا،
جی جی،
اس کے لیے اتنا پڑھنا تو ضروری ہے، بسم اللہ واللہ اکبر.
ٹھیک ہے.
تو یہ پڑھے بغیر تو جانور حلال نہیں ہوگا.
صحیح.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے. اس سے پہلے کی جو دعائیں ہیں، جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف، تو وہ جو دعائیں ہیں، یہ اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہے
صحیح،
تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہم تقبل منا یا منی، اس طرح کر کے دعا ہوتی ہے کہ یہ میری اور فلاں فلاں کی طرف سے قبول فرما، یہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو قربانی میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا. اتنا تعین ضروری ہے کہ یہ جو جانور ذبح ہو رہا ہے یہ کس کس کی طرف سے ہو رہا ہے.
ٹھیک.
اس کا تعین ضروری ہے.
جی، مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کی ویڈیو ہم سوال لیتے ہیں.
آپ سے ایک سوال ہے، وک لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
جی، وک لگانے کی شرعی حیثیت بتائیں.
دیکھیں، وگ جیسے انسانی بالوں کی وگ،
جی،
وہ لگانا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
چاہے وہ مرد لگائے یا عورت لگائے، یا خواتین جیسے اپنے بال ان کے کم ہوتے ہیں یا باریک بال ہوتے ہیں تو چٹیا بہت باریک سی بن جاتی ہے، تو اس کو گھنا ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ اس طرح وگ کا استعمال کرتی ہیں. تو انسانی بالوں کی بنی ہوئی وگ کو استعمال نہیں کر سکتے. البتہ آرٹیفیشل اگر کوئی ایسی وگ ہے تو خواتین ان کا استعمال کر سکتی ہیں. وہ آرٹیفیشل جو وگ، بالوں کا جو بھی گچھا ہے،
جی،
وہ انسانی بالوں پہ مشتمل نہ ہو. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے، میٹیریل سے بنا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ آرٹیفیشل چیز سے بنے ہوئے بال وہ بطور وگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انسانی بال بطور وگ استعمال نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بکرا جو ہے وہ گھر کا پلا ہوا ہے اور عمر بھی اس کی 2 سال ہو گئی ہے، لیکن 2 دانت ابھی اس کے نہیں ہوئے، تو قربانی ہو جائے گی؟
جانوروں میں جو قربانی کے ہیں ان میں دانتوں کا ہونا، دانتوں کا ٹوٹ کر پھر جو دوسرے دانت نکلتے ہیں، اناج والے جن کو کہا جائے گا، تو اس کا نکلنا کچھ ضروری نہیں ہے. ان کی عمر کا تعین جو احادیث میں متعین ہو چکا ہے کہ بکرا یا اس کی نسل کے جو بھی افراد ہیں جو اس کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ 1 سال ہوں،
صحیح،
گائے بیل بچیا ان کی عمر 2 سال ہو اور اونٹ 5 سال ہو، تو اب بھلے سے وہ جو دانت جو مطلوب ہیں عام طور پہ جو کیا جاتا ہے، تو وہ اگرچہ نہ نکلے ہوں یا پرانے دانت ٹوٹ گئے، نئے دانت ابھی آئے نہیں ہیں،
صحیح،
جو عام طور پہ 2 دانت 2-3 دانت جو ٹوٹتے ہیں وہ ٹوٹ گئے، لیکن ابھی تک دوسرے نئے نہیں آئے، لیکن ان کی عمریں پوری ہو چکی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانور کھاتا ہے پیتا ہے تو عمر پوری ہو چکی ہے، قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں.
جس مسجد میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا اس میں ہم کھال وغیرہ دے سکتے ہیں؟
قربانی کی کھال کا جو مصرف ہے یہ کسی بھی دینی کام میں آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. مسجد میں بھی ڈائریکٹ دی جا سکتی ہے، مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے، غریب کو بھی دی جا سکتی ہے. تو اس کا حکم وہ زکوٰۃ والا نہیں ہے یا صدقہ فطر والا نہیں ہے کہ اس کے اندر فقیر شرعی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر ڈائریکٹ اگر کوئی مسجد کا کام میں زکوٰۃ خرچ کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن قربانی کی جو کھال ہے یہ کسی بھی دینی کام میں جس کے ذریعے سے ثواب حاصل ہو،
صحیح،
تو اس میں خرچ کی جا سکتی ہے.
اچھا، جانوروں سے منفعت اٹھانے کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے. اب جیسے گاؤں ہیں جو ہماری دیہات ہیں پاکستان کے، فصلیں لگتی ہیں، تو بالفرض اگر کسی نے کوئی جانور اس نیت سے لیا کہ اسے میں نے آنے والے سال کے اندر قربان کرنا ہے عید پر،
جی،
تو اب وہ یہ چاہے کہ چلیں ابھی تو عید میں تو 6-7 مہینے پڑے ہیں،
صحیح،
تو اب میں ذرا اس کو حلوے بھی استعمال کر
کام میں لے آؤں،
تو اس میں کوئی ہوگا مسئلہ؟
دیکھیں جیسے کہ پہلے جواب میں شروع میں عرض کیا کہ قربانی کے جانور کو اپنے کام میں لانا اس کی اجازت نہیں ہے, تو جس طرح اس پہ سواری نہیں کر سکتے تو اسی طریقے سے اس پہ کوئی سامان لاد کر کوئی وزن برداری کا مال برداری کا کام نہیں لے سکتے, تو اسی طریقے سے اس سے کھیتی باڑی کا کام بھی نہیں لے سکتے.
صحیح جی, مزید کالس لیں گے.
شاہد اختاری کر رہا ہوں, مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. بعض دیہات کے اندر یہ مشہور ہے کہ لوگ بڑے جانور میں 3 یا 5 قربانیاں بھی کرتے ہیں, تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 یا 5 قربانیاں دیہات کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں.
ایک بڑا جانور جو ہے وہ 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جانور میں 7 تک کی گنجائش ہے,
ٹھیک ہے,
8 کی نہیں ہے.
صحیح ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 کی طرف سے ہونا ضروری ہے,
ٹھیک ہے.
اگر ایک جانور ہے, اونٹ ہے, 5 افراد نے مل کے خریدا, وہ 5 ہی اس کو قربان کر رہے ہیں, اس میں بھی حرج نہیں ہے. 3 افراد اگر مل کے ایک اونٹ خریدتے ہیں, بیل خریدتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, وہ 3 ہی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس بڑے جانور کے اگر ہم 3 حصے کرتے ہیں تو ہر ایک کے پاس 1/3 حصہ آ رہا ہے, اور 1/3 حصہ 7 میں سے زیادہ ہے.
زیادہ ہے,
7 میں سے کم نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم ایک گائے کے اندر, ایک اونٹ میں اگر ہم 8 افراد کو شریک کر دیں گے, اب چونکہ 8 حصے بن گئے, تو 8 حصے ہونے کی وجہ سے کسی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو 2 افراد بلکہ ایک اکیلا آدمی ہی پوری جو ہے وہ اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
اب اس میں 7 کہاں, وہ بقیہ 6 کو نہیں ملا رہا, اپنی طرف سے ہی پورا اونٹ قربان کرنا چاہے کر سکتا ہے. 2 افراد, 6 افراد, 5 افراد, 4 افراد, یہ سب کر سکتے ہیں, 8 نہیں ہو سکتے.
صحیح جی, مزید کالس لیں گے.
سے یہ سوال تھا کہ ہمارے یہاں ایک رواج چلا ہے, کہتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے, کٹا حلال نہیں ہے, تو اس کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ کٹا کرنے سے بہتر ہے کہ گھوڑا کر لینا چاہیے.
جی,
عام طور پہ کٹا جو ہے وہ بھینس کا جو نر ہوتا ہے اس کو کٹا کہا جاتا ہے, اور کٹا بھی غالباً یہ اس وقت تک جب تک چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کو کٹا, اس کے بعد یہ بھینسا ہی شمار ہوتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ کٹے کو ذبح نہیں کر سکتے, کٹا حلال نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. بھینس کا بچہ چاہے وہ نر ہو یا مادہ, یہ حلال ہے, حلال جانوروں میں سے ہے. رہا معاملہ قربانی کا, تو کٹا عام طور پہ چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے. اگر وہ 2 سال کی عمر سے کم ہے, بھینس کا بچہ 2 سال سے عمر اس کی کم ہے, تو قربانی نہیں کر سکتے, لیکن وہ حلال ہے, ذبح کر دیا گیا تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. رہا یہ معاملہ کہ گھوڑا حلال ہے اور کٹا حلال نہیں ہے, تو یہ جو بھی حکم بیان کر رہا ہے یہ غلط بیان کر رہا ہے.
صحیح.
تو گھوڑے کا کھانا فقہ حنفی میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے, تحریمی ہے,
ٹھیک ہے.
تو گھوڑے کو نہیں کھایا جائے گا. اگر مطلب گھوڑا ان حرام جانوروں میں سے نہیں ہے,
صحیح,
جیسے کہ درندے ہو گئے, کتے, بلے اور ہاتھی وغیرہ, گھوڑا اس طرح کے جانوروں میں نہیں ہے. یہ ہے حلال جانوروں میں سے, لیکن اس کو قربان کرنا, اس کو ذبح کرنا قربانی کے علاوہ, قربانی میں تو ہے ہی, جائز نہیں ہوگا, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا گوشت کھانا یہ مکروہ ہے, تحریمی ہے, اس سے بچنے کا حکم ہے.
سر, بھینس جیسے اس کا دودھ تو ظاہر پیا جاتا ہے, ہم لوگ پیتے بھی ہیں, اس کے گوشت کے حوالے سے کیوں مطلب کڑھائی, جیسے کٹا یا جو ابھی آپ نے وضاحت کی, تو کیوں ہوتی ہے اس طرح؟
ہم غالباً اس کے ہر جانور کے اپنے گوشت میں کچھ لذت, ذائقہ, ری ایکشن اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی, تو غالباً شرن حلال ہے. جس طرح بکرے کا گوشت ہے وہ زیادہ لذت والا سمجھا جاتا ہے بمقابلہ بڑے گوشت کے مقابلے میں. اونٹ کے گوشت کی طرف اتنا میلان نہیں ہوتا جتنا بڑے کے گوشت کی طرف میلان ہوتا ہے, اس سے زیادہ بکرے کی طرف ہوتا ہے. اور بھینس کے گوشت کی طرف مطلب اس کو خاص ویلیو حاصل نہیں ہے, لیکن ہماری کثیر قصاب کی دکانوں پہ یہ بھینس کا گوشت, کٹے کا گوشت بک رہا ہوتا ہے, اور جو پہچان جن کو نہیں ہے تو وہ لے رہے ہوتے ہیں.
چلیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, اور ظاہر ابھی ہم ایسا نہ ہو کہ کہیں اور نکل جائیں, اور آپ کی کورس بھی ہیں, جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور لیا اور قربانی کے وقت سے پہلے اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ اس کو قربانی سے پہلے ذبح کر دیا, تو اب اس جو جانور لے کر آیا تھا उस पर नया जानवर लेना वाजिब है या नहीं, और ये जो जानवर ज़िबह किया गया इसकी गोश्त का क्या हुक्म है?
क्या फरमा रहे
हैं? इस सूरत में यह है कि जानवर अगर बीमार हो गया, और ऐसा बीमार के जो कुर्बानी जिस बीमार जानवर की शरीयत ने नाजायज करार दी है, अब वो जर्जे का बीमार हो गया जिसको करीबुल मर्ग समझो कहा जा सके, तो ऐसी सूरत में अब उस जानवर को ऐसी हालत में ही छोड़ दें कि मर रहा है तो मर जाए, तो ये एक माल जाया हो रहा है।
ठीक है
इसराफ की सूरत बन जाएगी। तो अब इसको मरने से पहले इसको ज़बह किया जा सकता है, करना चाहिए, ज़बह कर दिया। अब सवाल इनका ये कि क्या अब नया जानवर क्या कुर्बानी के लिए लाया जाएगा? तो अगर ये आदमी शरीफ फकीर था जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, मोहब्बत जोक शोक से इसने एक जानवर खरीदा था, लेकिन कुर्बानी से पहले ही उसकी हालत मरने जैसी हुई तो उसने ज़बह कर दिया, तो अब इस जानवर को ये सदका कर देगा, इसका गोश्त सदका करेगा, इसके गोश्त को इस्तेमाल में नहीं लाएगा, और इसके ऊपर नया जानवर वाजिब नहीं। गरीब फकीर शरीफ फकीर जब कोई जानवर खरीदता है तो उस पर उसी जानवर की कुर्बानी लाजिम होती है, अगर वो कुर्बानी कर ले तो उसका जो वाजिब उसने अपने जिम्मे लिया वो अदा हो जाता है, और अगर वो वाजिब अदा नहीं कर पा रहा, जैसे कि ये कंडीशन के कुर्बानी के दिनों से पहले अगर किसी ने जानवर ज़बह कर दिया तो वो कुर्बानी नहीं कहलाती।
ठीक है,
शरीफ फकीर पे चूंकि कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो मजीद कोई नया जानवर लाना उसके जिम्मे लाजिम नहीं। अगर ये गनी था जिसने जानवर खरीदा था और इसका जानवर करीबुल मर्ग होने की सूरत में ज़बह कर दिया गया, तो गनी इसके बाद भी अगर वो गनी है, यानी जानवर लाने के बाद भी उसके पास इतना माल है जो साहिब निसाब हाजत असलिया से जायद है, कर्ज वगैरह से फारिग है, गोया कुर्बानी के वजूद की शराइत अब भी पाए जा रहे हैं, तो उसको कुर्बानी का जानवर नया लाना होगा।
सही,
और कुर्बानी का जानवर लाए या हिस्सा डाले।
सही,
तो इसको ये करना होगा।
ठीक है जी, वीडियो सवाल दीजिए।
मुफ्तिया ने ग्राम से मेरा सवाल है कि कमर्शियल जगहों पर घरेलू बिजली का इस्तेमाल कैसा है?
जी क्या फरमाते हैं?
देखिए, कानून जब बना है कि कमर्शियल यूज जो दुकानें मार्केट वगैरह एरियाज होते हैं तो इनमें जो बिजली दी जाती है, तो ये कमर्शियल इसका एक बिल होता है जो आमतौर पे रिहायशी घरों में जो बिजली फराहम की जाती है उसके मुकाबले में इसका रेट ज्यादा होता है, इसका यूनिट गालिबन डबल होगा या ज्यादा होता है। तो अब ये कमर्शियल इस्तेमाल में बिजली का बिल, ये बिजली यूज कर रहे हैं घर की कुंडा तार डाल के, और इस्तेमाल कमर्शियल कोई कंपनी लगाई हुई है, कोई मिल खोली हुई है, फैक्ट्री लगाई हुई है, तो ऐसी सूरत में ये गैर कानूनी तरीका है, इसकी इजाजत नहीं है,
ठीक,
नाजायज तरीका है।
ठीक जी, मजीद कॉल्स लेंगे।
ये सवाल है, ये कुर्बानी के हवाले से है, बताते हैं कि 52 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना। अब ये है कि 52 तोला चांदी पे हो जाती है कुर्बानी और 7.5 तोला पे कुर्बानी होती है, तो ये 7.5 तोला तो तकरीबन 52 तोला चांदी से काफी ज्यादा है, इसकी मुझे ये वजाहत बता दें कि किस तरह से क्या है?
ये 52 तोला फरमा रहे थे
जी,
तो 52 तोला नहीं है, 52.5 तोला, 52 तोला में मजीद आधे तोले का इजाफा होगा, तो ये चांदी का निसाब है।
ठीक है,
और सोने का निसाब है 7.5 तोला सोना। तो अब ये जो इनके जहन सवाल से लगा है कंफ्यूजन ये है कि मिसाल के तौर पर 39,000 में तो 52.5 तोला चांदी आ जाती है,
सही,
और इधर 1 तोला 50,000 के करीब है
जी,
तो 7.5 होने के अंदर तो तकरीबन जाएगा 3.5 लाख
जी,
या इतना मतलब कीमत बढ़ जाती है, तो ये कहाँ 40 में लाजिम, और ये कहीं सोने का निसाब देखें तो वो 3.5 लाख तक पहुंच रहा है। तो देखें, असल ये है, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो एक मालियत मुकर्रर हुई
जी,
तो उस मालियत में जो 200 दिरहम,
सही,
200 दिरहम, उस जमाने में दिरहम चलते थे, दीनार चलते थे, तो 200 दिरहम की मालियत उतनी थी, वैल्यू उतनी थी जितनी 7.5 तोले सोने का जो दीनार जो वजन बना 7.5 तोला, तो ये 20 दीनार का वजन बना।
ठीक
है, 20 दीनार, तो गोया 1 दीनार ये 10 दिरहम के बराबर वैल्यू रखता था, तो यानी 200 दिरहम देकर जितनी चीज खरीदी जा सकती थी उस जमाने रिसालत में 20 दिनार देकर उतनी मालियत की चीज ली जा सकती
है।
तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से ये 20 दिनार जिसका वजन 7.5 तोला سونا بنتا ہے
صحیح.
اور ایسی 200 درہم چاندی جس کا وزن 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے, تو یہ وزن اپنی جگہ مقرر ہو گئے.
صحیح.
اب یہ ہے کہ ویلیو اپ ڈاؤن جو ہوئی, سونا آگے نکل گیا, چاندی پیچھے رہ گئی, تو اب اس کا اس قیمت کے ڈفرینس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
جو نصاب مقرر ہو چکا, اب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے حوالے سے اگر مالیت موجود ہے, روپے پیسے وغیرہ موجود ہیں, اب اس طرح ڈفرینس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اب تک 3.5 لاکھ روپے نہیں ہو اس وقت تک قربانی واجب نہ ہو, ایسا نہیں ہے. سونے یا چاندی میں سے کسی بھی ایک چیز کا نصاب بن جاتا ہے یا اتنے روپے پیسے آ جاتے ہیں جو دونوں میں سے کسی ایک نصاب کو پورا کر دیتے ہیں اور وہ قرض وغیرہ حاجت اصلیہ کی اشیاء سے فارغ ہوں, ظاہر ہوں, تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا, جانوروں کی منفعت بھی ہم نے موضوع لیا ہے. اب جیسے بکری ہے یا گائے ہے, پیارے بازو کا دودھ جو ہے ان کے تھنوں کے اندر بھر جاتا ہے, اور اگر ان کو نکالا نہ جائے تو شاید تکلیف کا بھی معاملہ ہوتا ہوگا. تو اب کیا کریں, اس دودھ کو نکال کر پی لیں, بچوں کو پلا دیں, کیا کریں؟ نہیں نکالیں گے تو جانور تکلیف میں آئے گا.
اس میں ایک صورت فقہ کرام نے یہ بیان کی ہے, اگر اس سے جانور کو کوئی فاقہ ہو جائے تو وہ کیا جائے کہ اس پہ ٹھنڈا پانی چھڑکا جائے.
اچھا,
اب یہ جانور کے اندر یہ جو دودھ دہنے والے افراد ہیں, جو گوالے وغیرہ ہوتے ہیں,
جی جی,
تو یا جن کے گھروں میں بکریاں جانور ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کبھی کبھی جانور دودھ اوپر چڑھا لیتا ہے. ان کی زبان سے سننے کو ملا کہ جانور دودھ اوپر چڑھا لیتا ہے.
صحیح.
وہ بندہ کوشش کرتا رہے, دودھ نہیں نکلتا.
نہیں نکلتا.
تو اب یہ ٹھنڈا پانی چھڑکنے سے یہ دودھ ریٹرن کوئی صورت قدرتی نظام ہوگا, وہ طریقے کو اختیار کریں. اگر اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تو آپ اس کا دودھ نکال دیں, نکالنے کے بعد اپنے استعمال میں نہیں لانا.
صحیح.
یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں. جانور کے جسم کے بال, جیسے کہ دمبے بھیڑ وغیرہ کے بال ہوتے ہیں, ان کو یا اس کے دودھ کو, اس طرح کی چیزوں کو اپنے استعمال میں جب تک قربانی نہ ہو جائے
لیلا,
اس وقت تک, اس سے پہلے پہلے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. اگر اس دودھ نکال لیا گیا ہے تو اس کو صدقہ کرنا ہوگا. اگر کسی نے پی لیا تو جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت صدقہ کرنی ہوگی.
مدی چل کے ناظرین, یقیناً آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں ہمیں جانور سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے, لیکن آپ شرعی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی اہمیت کس قدر ہے. یعنی بکری کا دودھ اس کے تھنوں میں آ گیا, آپ بولے تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ یہ لوٹ جائے دوبارہ, لیکن اگر آپ نے بالفرض اس کو مرض سے بچانے کے لیے, تکلیف سے بچانے کے لیے نکال لیے تو آپ خود نہیں پی سکتے, کسی شرعی فقیر کو پلانا پڑے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر یہ احکام میں سیکھنے کی باتیں ہیں, لیکن کتنوں کو معلوم ہے. تو الحمدللہ کوشش کی جا رہی ہے, اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. جی, مزید کورس لیں گے ہم.
اسلامی بہن نے 40 سال سے 15 تولے سونے کی زکات ادا نہیں کی, وہ کس طرح زکات ادا کریں, اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا.
40 سال کیا فرماتے ہیں؟
40 سال
15 تولہ سونا,
15 تولہ سونا 40 سال.
جی,
غالباً 2000 کے کچھ اوائل میں سونے کی قیمت کوئی 5000 روپے تولہ کچھ, جو مجھے یاد پڑ رہا ہے.
جی,
اب 40 سال پیچھے جاتے ہیں تو شاید یہ 1000 روپے تولہ یا اس سے بھی نیچے
چلا جائے.
تو دیکھیں, اس کے اندر ان کو 40 سال پہلے تک کا ریکارڈ لینا ہوگا.
صحیح.
کہ ایک تولہ کی کتنی ویلیو تھی, 15 تولے میں 2 نصابیں بن جاتی ہیں, 7.5 تولہ سونا یہ نصاب ہے تو 15 تولہ میں ڈبل بن جائے گی.
صحیح.
تو اب ان کو 15 تولے کی زکات دینی ہے. سب سے پہلا جو ان کی ملک میں آیا, اس وقت جو قیمت تھی,
ٹھیک ہے,
تو اگر وہ روپے پیسوں سے دینا چاہیں زکات تو اس وقت جو قیمت تھی اس قیمت کا 40واں حصہ وہ زکات میں یہ ادا کریں. پھر دوسرا جو سال آیا اس سال میں بھی اسی طرح اس کی قیمت کو معلوم کریں, کیونکہ ریٹ اب بڑھ رہا ہوگا.
صحیح.
وہ پچھلے سال کی چونکہ زکات نہیں دی تو اتنی زکات کی اماؤنٹ ان کے اوپر قرض ہو گئی, تو وہ قرض کی اماؤنٹ کل سے مائنس, تو یہ پورا ایک فارمولا ہے.
صحیح.
تو اس وقت دارو لکھتا ہے سنت کے اس سلسلے میں سمجھانا اس مسئلے کو دشوار ہوگا, تو اس کے لیے سائل محترم یہ کریں کہ دارو لکھتا ہے سنت کے جو میل ایڈریس ہے darulifta@dawatislami.net,
ٹھیک,
اس پر اپنا یہ سوال میل کر دیں. یا دارال افتاء اہل سنت باقاعدہ اگر یہ آ سکتے ہوں تو یہاں آ جائیں تاکہ ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیا جائے گا,
ٹھیک,
اس بارے میں فتویٰ بھی ان کو دے دیا جائے گا.
ٹھیک, اچھا یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ قربانی کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کی کیا حیثیت ہے, کیا حکم ہے؟
قربانی کے دن روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ تو نہیں ہوتا. ایام قربانی جو ہیں 10 ذلحجہ, 11, 12 ذلحجہ, حتیٰ کہ 13 تاریخ بھی ذلحجہ کی, 4 دن لگاتار ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, ہاں عوام روزہ شاید اس کو کہیں کہ شک کہتی ہیں کہ جو جس کے اوپر قربانی واجب تھی تو وہ صبح اٹھا نہار مو رہے,
صحیح, جب تک
وہ کچھ کھائے نہیں پیے نہیں جب تک اس کے جانور کی قربانی نہ ہو جائے, اس کا جو سالن پکے کھانا
کلیجی
کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے ایسے موقع پہ, تو جب تک وہ نہیں کھائے گا اس سے روزہ کھول رہے ہیں تو یہ روزہ ہے نہیں.
صحیح,
اس کو روزے سے تعبیر بھی نہیں کیا جائے.
صحیح,
کیونکہ روزہ ہمارے اس میں ایک مخصوص اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور ازدواجی معاملات سے بچنے کا نام.
صحیح,
یہ ہے روزہ, تو اس طرح تو کوئی بھی روزہ نہیں ہے.
صحیح,
ہاں یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے مستحب یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ جب کھانے پینے کا مرحلہ آئے, کھانے کی کوئی چیز, تو سب سے پہلے اپنی قربانی کے جانور کا جو بھی چیز ہے اس سے ابتدا کریں.
صحیح,
لیکن اگر وہ چائے پراٹھے سے ناشتہ کر لیتا ہے, کچھ بھی ناشتے میں کوئی چیز کھا لیتا ہے, تو اس کو یہ نہیں کہیں گے روزہ توڑ دیا, روزہ تھا ہی نہیں جو توڑا جائے.
صحیح,
تو کھانا بھی جائز ہے, بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت سے ابتدا کریں.
جی, بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں بعض چیزوں کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں, جس طرح بقر عید کے اندر جو قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے اسی جانور سے جو ذبح کیا گیا اس کے گوشت یا کلیجی سے ابتدا کرتا ہے تو اس کو بھی روزے کا نام دیا جاتا ہے, تو یہ روزہ نہیں ہے, اس کو روزہ نہ کہا جائے. ورنہ جس طرح بھی ایس ایم ایس آیا تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے اور پھر وہ 12 بجے گویا کہ افطار کر لیتے ہیں, تو 12 بجے افطار کہاں ہوتا ہے؟ افطار تو سورج غروب ہوگا اسی وقت.
یہ دن تو ویسے بھی
ان دنوں میں تو روزہ رکھنا شرن حرام,
روزہ جائز نہیں ہے, تو اپنے آپ کو روزے دار جیسا سمجھنا یہ کہاں سے جائز ہوگا.
ٹھیک, جی مزید کال.
یہاں سے محمد رمضان بات کر رہا ہوں, میرا خوشحال سے پہلا سوال ہے یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے ہوتے ہیں جی جانور, ان کے پیدائشی جو سینگ ہوتے ہیں وہ جلا دیے جاتے ہیں, ختم کر دیے جاتے ہیں, وہ قربانی کے لیے جائز ہے جب جوان ہو جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں سین سے کی جاتے ہیں گوشت کی, کچھ اپنی جو بیٹی ہے ان کو دی جاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟
پہلا سوال کچھ سینگوں کے حوالے سے انہوں نے کیا گیا ہے کہ سینگ جلا دیتے ہیں, تو دیکھیں سینگوں کا ایک جب قربانی ہو چکی ہے تو اب اس سینگوں کا اگر کوئی استعمال ہے تو اس کو اس استعمال میں لایا جائے, جب جو کوئی مسلمان اس کو استعمال میں لا سکتا ہے. پہلے زمانے میں یہ جو سینگیں ہوتی تھیں یہ
بچپن میں بتا رہے نکال کے جلا دیتے ہیں اس کو, نا سینگ کو نکال کے اس کے اوپر کا حصہ سینگ والا جلا دیتے ہیں, لیکن وہ جب جوان ہوتا ہے تو نارمل ہو جاتا ہے,
مطلب وہ سینگیں گویا نکال دی ہیں, اب جب وہ جوان ہو گیا تو اس صورت میں اب وہ بغیر سینگ والے جانور کی طرح نظر آتا ہے, تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک,
کر سکتے ہیں.
گوشت کے تین
اور گوشت کے جو تین حصے پھر وہ بیٹیوں کو دیے جاتے ہیں, تو قربانی کا جو جانور ہے جو آپ نے کیا ہے اس کے مستحب ہیں تین حصے کریں, ایک حصہ غریبوں کو, ایک دوست و احباب کو, ایک اپنے گھر والوں کے لیے. تو اپنی بیٹیوں کو اگر آپ ایک ایک حصہ پہنچا دیتے ہیں,
صحیح,
تو شرن یہ بھی جائز ہے, اس کو ناجائز یا کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں ہے.
سر قربانی کا جو گوشت ہے, ایسے میں سے آیا ہے کہ اگر کسی کو پسند نہ ہو تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ گناہ کی بات تو نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, تھوڑا بہت ہوگا یا زیادہ ہوگا واللہ عالم, کہ یار اس کی وہ لذت نہیں ہوتی جو عام دنوں میں گوشت ملتا ہے.
دیکھیں طبیعتوں کا معاملہ ہے, مثال کے طور پہ اصلی گھی اور جو نقلی گھی جو اس وقت عام معروف ہے,
صحیح,
تو اصلی گھی کا مقابلہ تو کوئی نقلی جعلی گھی نہیں کر سکتا, لیکن جس کو جعلی گھی ہی لگا ہوا ہے بچپن سے,
ٹھیک,
اصلی گھی کا اگر کوئی کھانا اس کو دیا جائے, کوئی مٹھائی بنی ہوئی دی جائے, تو اس کا میدے میں پرابلم ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
عادی نہیں ہوتا. تو اسی طرح پورے سال ہم جو بھی جانور کا گوشت حاصل کرتے ہیں حلال جانوروں کا کھاتے ہیں, تو اب وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے, کتنے گھنٹوں پرانا وہ ذبح شدہ, پھر وہ کمیرے سے چلا اور اسی بازار میں آیا,
عمر بھی کتنی کیا
کتنی. اب یہاں جو جانور ہے وہ لازمی بات ہے, یہ عمدہ جانوروں کو شریعت نے جو مدت مقرر کی ہے 2 سال بڑے جانور کے لیے, گائے وغیرہ کے لیے, اونٹ کے لیے 5 سال, بکری اس کے لیے 1 سال, تو یہ ان کی ایسی بھرپور جوانی والی عمر ہے
صحیح,
اور تر و تازہ ہوتے ہیں, ان کا گوشت بھی تر و تازہ ہوتا ہے. تو اب ایسے موقع پہ چونکہ ایسا گوشت عام طور پہ ہمیں مارکیٹ سے ملتا نہیں, اب یہ گویا وہ اصلی گھی اور جعلی گھی والا معاملہ ہے. اب ہمیں یہ کہ ٹیسٹ نہیں آ رہا, تو اصل میں ہمیں اچھے گوشت کھانے کا کبھی عادت پڑی نہیں ہے, اس لیے ہمیں اچھے گوشت کی کا لذت, اس کا ذائقہ وہ محسوس نہیں ہو رہا.
ویسے گناہ تو نہیں ہے,
اس کو گناہ نہیں کہیں گے, رہا ایک طبیعت کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو طبعی اعتبار سے پسند نہیں آ رہا, اب جیسے اونٹ کا گوشت ہے, طبعی حوالے سے ہماری میجورٹی عوام کی ایسی ہے جو
نہیں کھاتی,
تب ان میلان نہیں ہے اس کی طرف, تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ گناہ گار ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ ان کے جو استعمال میں اونٹ کا گوشت زیادہ رہا کرتا تھا, اہل عرب اونٹ نہر کر دیا کرتے تھے, بکری ذبح کر دیا کرتے تھے دعوتوں میں, اس طرح کے معاملات میں. تو اس کا طبیعت اگر کسی کی مائل نہیں ہوتی تو اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے.
صحیح. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ جو بیوہ عورت ہوتی ہے, ایسے میں سایا چمکیلے کپڑے یا میک اپ وغیرہ اس طرح کی چیز مطلب نہیں کر سکتی,
جو بیوہ عورت جو زندگی بھر بیوہ ہی اب رہے گی نا جب تک کہ وہ آگے شادی نہ کریں, تو زندگی بھر کا یہ حکم نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
عدت تک اس کے لیے یہ حکم ہے.
ٹھیک.
جب شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد سے 4 مہینے 10 دن تک, تو یہ تقریباً 130 دن تک بن جاتے ہیں.
صحیح.
تو اتنا جو زمانہ عورت کا ہے یہ عدت کا ہے, اس میں یہ چمکیلے اور خوشبودار چیزیں یہ استعمال نہیں کرے گی, یعنی خوشبودار تیل نہیں لگائے گی, بلکہ تیل بھی نہیں لگائے گی, زینت نہیں کرے گی, بناؤ سنگھار نہیں کرے گی. تو یہ دورانیہ بیوہ عورت کے لیے تا حیات نہیں ہے.
صحیح.
ان چیزوں کی ممانعت
یہ
دورانیہ عدت تک ہے, عدت کے بعد یہ سب چیزیں اس کے لیے جائز ہو جاتی ہیں.
اچھا, ابھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے کسی شریف فقیر کو دیا جائے, جیسے دودھ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ اگر قربانی کے جانور سے دودھ نکالتے ہیں آپ تو وہ آپ خود استعمال نہیں کریں گے, تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو علاقہ ہے وہاں پر تو فقیر شریعت کے مطابق ہیں ہی نہیں, تو اب کیا کریں؟
شرعی فقیر کا معنی انہوں نے یہ لیا کہ
شریعت کے پابند ہوں,
شریعت کے پابند ہوں.
جی,
تو فقیر مطلب وہ شریعت کے پابند
نہیں ہمارے علاقے,
گناہگار ہیں, فاسق ہیں, تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیں, شرعی فقیر کا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ وہ انتہا درجے کے پرہیزگار نیکوکار ہوں, یہ مراد نہیں ہے. شریف فقیر سے مراد شریعت مطہرہ نے جس آدمی کو فقیر یعنی کہ غریب تسلیم کیا ہے, کہ یہ غریب ہے اور یہ غنی ہے, یہ مالدار ہے.
ٹھیک ہے.
تو مالدار کے مقابلے میں جس آدمی کی مالی پوزیشن اسٹیٹس کو شریعت نے ڈاؤن رکھا بتایا, تو کہ یہ اتنی مالیت کا آدمی غریب ہے, تو ان معنوں میں اس کو کہا جاتا ہے شرعی فقیر.
صحیح.
ورنہ شریف فقیر ایسے افراد بھی ہیں جو شریعت کی روح سے, ایسے افراد بھی شریف فقیر ہیں جن کو آپ فقیر بولیں گے نا تو لڑ جائیں گے.
جیسے سفید نظر آتے ہیں بہت سارے ایسے کہ جو ہیں لیکن وہ بےچارے وہ بول نہیں سکتے, کسی
بول نہیں سکیں, جیسے وہ
بول دیں گے تو
مانتے نہیں ہیں,
مانتے نہیں,
تو مانگ بھی نہیں رہے, طلب بھی نہیں کرتے, بلکہ وہ دینے والوں میں سے ہوتے ہیں.
صحیح.
لیکن وہ شریع لحاظ سے جو شریعت نے مال مقرر کیا ہے اس لحاظ سے وہ غنی نہیں ہوتے.
صحیح.
اب غنی نہیں ہوتے تو پھر وہ
فقیر.
فقیر سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ
بھیک مانگنے
والا فقیر. صحیح بات. شریف فقیر سے مراد مالی پوزیشن جس کی غنی والی نہ ہو تو وہ فقیر ہے, اس کو شریعت نے فقیر کہا ہے. تو اس میں شریف فقیر سے مراد شریعت کی پاسداری کرنے والا نیکوکار پرہیزگار, یہ یہاں مراد نہیں ہے.
حدیث کے ناظرین, سلسلہ ہوا بہت اہم, گفتگو ہوئی اور قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بھی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں۔